بسم الله الرحمن الرحيم چند باتیں جو اس باب کے متعلق ہے وہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمال کے متعلق ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے سے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے. اب یہ جو پیچھے بالکل نظر آتا تھا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں گدی مبارک میں کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے حضور کو پیچھے کا نظر آتا تھا, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سر کی آنکھ کی وجہ سے پیچھے کا بھی آپ کو نظر آتا تھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بصیرت اور علم عطا فرمایا ہو جس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ پاتے ہو. آپ کی نگاہیں بہت تیز اور بہت بلند اور بہت اونچی تھی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سوریا کے اندر مجھے 11 یا 12 ستارے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ سوریا ستارہ تو کتنا دور ہے, لیکن حضور کو اتنے دور تک بغیر خوردبین کے سب چیزیں نظر آتی تھی. ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے اتنی آواز سنائی دیتی ہے جو تم سن نہیں پاتے ہو, یعنی دور دور کی آوازیں بھی میں سن پاتا ہوں. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ پورے آسمان کے اوپر 4 انگل کے بقدر یا 1 بالشت جتنی کوئی جگہ خالی نہیں ہے, ہر جگہ کے اوپر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں سجدے میں موجود ہے. تو اور حضور نے ملائکہ کے بوجھ کی وجہ سے جو آسمان کے اندر چیر چڑانے کی آواز ہوتی ہے تو وہ آواز اور یہ ملائکہ کا پورے آسمان کے اوپر عبادت کرنا یہ حضور نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی دور تک آپ کی نظر جاتی تھی اور کتنی دور کی چیزیں آپ سن لیتے تھے. پیشانی مبارک بالکل کشادہ تھی, دونوں بھویں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی ملی ہوئی تھی, دانت آپ کے بالکل تیز تھے, بیچ میں خلا تھا اور جو ہے نوکیلے اور پانی دار تھے. تھوک مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پاکیزہ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈول کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک رکھا. کیا یہ کہ حضور نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا ایک ڈول میں سے, تو ظاہر ہے کہ پانی پیا تو تھوک مبارک ڈول کے ساتھ لگ گیا. پھر وہ پورا ڈول کا پانی ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کنویں کے اندر سے مشک کی طرح خوشبو نکلنے لگی اور اس کنویں کا پانی سب سے زیادہ میٹھا ہو گیا. یہ آپ کے تھوک مبارک کی تاثیر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت عمدہ تھی اور بہت دور تک آپ کی آواز پہنچتی تھی, یہاں تک کہ صحابہ اپنے گھروں کے اندر حضور کی آواز مبارک سن لیتے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مکی زندگی کی بات کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں کعبہ کے پاس تہجد میں قرآن پڑھتے तो मैं अपने घर में बैठे बैठे सोए सोए बिस्तर पर हुजूर की उस आवाज को सुन लिया करती थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना आपके हंसने के मानिंद था, यानी रोने के अंदर आवाज नहीं निकलती थी बल्कि आंसू बकसरत जारी होते थे। अलबत्ता दिल के अंदर जो बेचैनी और खौफ खुदा की वजह से दिल के रोने की एक खास आवाज लोगों को सुनाई देती थी कि जैसे कि पानी हांडी में रख कर के चूल्हे के ऊपर रख दे रहे तो तेज पानी के जो उछलने की आवाज आती है, इस तरह की आवाज कल्बे अतहर के अंदर से सुनाई देती थी। किसी भी नबी को कभी भी जमाई नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक भी बिल्कुल सफेद थी और आपका सीना और पेट दोनों एक लाइन में हमवार था, यानी पेट बाहर निकला हुआ नहीं था और आपकी पुष्ट मुबारक भी चांदी की तरह खूबसूरत थी। आपको 30 या 40 जन्नती मर्दों की कुव्वत दी गई है और एक जन्नती मर्द की कुव्वत दुनिया के 100 आदमी के बराबर है। इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 या 4 हजार जन्नती आदमियों की ताकत अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। कभी किसी नबी को एहतलाम नहीं हुआ, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एहतलाम नहीं हुआ। और एहतलाम ये शैतानी शरारत की वजह से होता है और अम्बिया अलैहिस्सलाम उससे बचे हुए होते हैं। और आपके कदम मुबारक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी की लंबाई और चौड़ाई दोनों में से बढ़ने के मौके के ऊपर तराशते थे, लंबाई से भी चौड़ाई से भी। और मुछ मुबारक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ करवाते थे। और जुमा के दिन नाखून मुछ मुबारक को काटने का आपका मामूल था। सब मिसवाक और कंगी आपके साथ रहती थी और दाढ़ी को ठीक करने के लिए आईने में भी देख लिया करते थे। सुरमा और सुरमा दानी भी सफर में साथ रहती थी, रोजाना रात को सुरमा लगाने का मामूल था। सहाबाई किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते और हुजूर उनके पीछे चलते थे, इसी को कियादत कहा जाता है। और हुजूर का साया मुबारक नहीं था, सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में, चिराग की रोशनी में साया मुबारक नहीं था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब और पाखाना मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात ने उसको पाक करार दिया है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमाना चाहते तो ज़मीन फटती और उसी में इस्तिंजा चला जाता था, निगल लेता था। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिंजे के साथ अल्लाह ताला की तरफ से इकराम का मामला था कि आपका इस्तिंजा चला जाता और अंदर से खुशबू निकलती थी। ये आपकी खुसूसियात में से हैं। जी बाबुन फी अखलाकिही व शमाइलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबिका बाब जो था वो बाब का ताल्लुक था, ये निकाल दो, ये कपड़ा निकाल दो मेरे सामने, उसको रखो नीचे थोड़ा सा। साबिका बाब का ताल्लुक था हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से, और इस बाब का ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिनी अखलाक से। दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, खलक और खुलुक। جس کا تعلق ظاہری احوال سے ہو وہ خاک فتح کے ساتھ، اور جس کا تعلق باطنی احوال کے ساتھ ہو اس کا نام ہے خلق. اور انسان اپنی آنکھوں سے ظاہری حالت کو دیکھ لیتا ہے، لیکن باطنی اخلاق وہ تو بصیرت کے ذریعے سے سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ باطنی اخلاق جو ہے یہ انسان کی طبیعت، جبلت اور فطرت کی چیزوں میں شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے انسانوں کو اپنی طرف سے باطنی اخلاق کا مقام بڑا اونچا عطا فرماتے ہیں، اور جس انسان کے اندر باطنی اخلاق کے اندر کمی ہو تو وہ ریاضت، مجاہدہ، اہل اللہ سے تعلق قائم کر کے اپنے اندر باطنی اخلاق کا کمال پیدا کر لیوے. تو باطنی اخلاق اصلاً تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مجاہدہ اور ریاضت اور اہل اللہ کی صحبت کا بھی اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے. تو اخلاق سے مراد یہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اخلاق، آپ کی عادت شریفہ، و شمائلہ، شمال کی جمع طبیعت اور عادت کو شمال کہتے ہیں، اسی سے ہیں شمائل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا تھی. تو حضور کے اخلاق اور حضور کے عادتوں کے بیان میں یہ باب ہے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. اس لیے مدارس میں 10 سال کا نصاب ہوتا ہے بڑے اداروں میں، اردو فارسی کے 2 سال 3، اور عربی اول سے 2 اور 7 سال 10 سال ہو گئے. 10 سال میں حضرت انس نے حضور کی خدمت میں رہ کر کے کامل علم حاصل کیا، اسی لیے 10 سالہ نصاب. فما قال لی اف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا. اف کا معنی کیا؟ کوئی ناپسندیدہ چیز ہمارے سامنے آوے، یا جس کو ہم گندا اور برا سمجھے ایسی کوئی چیز آوے، تو اس کے اظہار کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے اس کو اف سے تعبیر کرتے ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا کہ تم نے کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، اف جیسا کرنا تھا ایسا کام تم نے نہیں کیا. اور مجھے کبھی ایسا نہیں کہا کہ لیما صنعت، تم نے ایسا کام کیوں کیا، یعنی میری مرضی کے بغیر یہ کام کیوں کیا، میری اجازت کے بغیر کیوں یہ کام کیا. اور کبھی یہ بھی نہیں کہا اللہ صنعت، جو کام نہیں کیا اس کام کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اس طریقے کا کوئی جملہ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا. حالانکہ حضرت انس بچے تھے، خدمت کے کاموں کے اندر کوتاہی کا ہونا لازمی چیز تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں کبھی اس طرح کا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا. یہ ہیں کمال اخلاق نبوت، اور یہ ہے شفقت اور مہربانی ماتحتوں اور خادموں کے بارے میں. بعض حضرات نے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدعا پر بھی محمول کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں ایسی وفاداری کی خدمت کی کہ حضور کو کبھی ان کو ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس طرح حضرت انس نے خدمت انجام دی. چلو دیکھو یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ دنیاوی امور کے اندر اور ذاتی خدمت کے معاملے میں یہ حدیث ہے, باقی یہ ہیں کہ شریعت اور دینی امور میں انبیاء علیہ السلام چشم پوشی نہیں کرتے. یہ ذاتی امور ہے, دنیاوی امور ہے, اس کے بارے میں ہے. اسی لیے تو اولاد کی تربیت کے لیے باپ کی ذمہ داری ہے ضرب یضرب تک کی, اور وہاں اسی کو فضیلت کی چیز بتلایا گیا کہ تربیت اولاد میں ضرب یضرب سے کام لیوے, وہ فضیلت کی چیز ہے. وہاں تکاسل ہوگا تو باپ مجرم قرار دیا جائے گا. اور حضرت انس نے 8 یا 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت شروع کی تھی. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے تھے. ایک دن مجھے کسی کام کے لیے حضور نے بھیجا, جاؤ انس فلانا کام کر کے آؤ. تو میں نے کیا کہا, اللہ کی قسم میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. اور میرے دل میں یہ تھا کہ حضور نے جس کام کے لیے جانے کے لیے کہا میں جاؤں گا. دل میں یہ تھا کہ حضور نے جس کام کے لیے جانے کے لیے کہا میں جاؤں گا, لیکن میں نے زبان پہ کہہ دیا واللہ لا اذهب. شراح نے اس کو آپ کے بچپنے پر محمول کیا ہے کہ حضرت انس کا بچپنا تھا, ابھی بالغ نہیں تھے, اسی لیے ابھی تو خدمت میں رکھے گئے تھے, ابھی زیادہ وقت ابھی نہیں گزرا تھا, اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اور بچپن کے اندر اس طرح کی حرکت ہو ہی جایا کرتی ہے, اسی لیے اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تادیب نہیں فرمائی. فخرجت, پھر میں نکلا جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا اس کام کے لیے, یہاں تک کہ میں بچوں کے پاس سے گزرا اور وہ بازار میں کھیل رہے تھے, یعنی مدینہ کے کچھ بچے بازار میں کھیل رہے تھے, وہاں سے میں گزرا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچوں کے کھیل کو دیکھنے میں میں مشغول ہو گیا, رک گیا وہاں پر کہ یہ کیا کھیل رہے ذرا دیکھے تو صحیح. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور میری گدی والے حصے کو پیچھے سے پکڑ لیا. یہ پیچھے والے حصے کو حضور نے پکڑ لیا, قفائی, یہ گدی والا حصہ. اور میں نے حضور کی طرف دیکھا, یہ کس نے پکڑا, ارے تو حضور ہے. وہو یضحک, حضور پکڑ کے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. اور اس کے بعد نہایت شفقت میں تصغیر کے ساتھ فرمایا, ابے انیس تو جائے گا جہاں میں نے جانے کے لیے کہا ہے وہاں پر. یہ ہے اس کا ترجمہ, استفہام کیا کہ میں نے جانے کے لیے جہاں کہا ہے وہاں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے, میں جو آؤں تمہاری جگہ پر. یہ یا یہ کہ حکم ہے کہ جاؤ نے جہاں جانے کے لیے کہا تھا وہاں گئے نہیں, یہاں کھیل دیکھنے کے لیے رک گئے, حکم ہے. تو یہ محمول حکم کے اوپر یا استفہام کے اوپر کہ جاؤ یا جانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے مجھے اب بتلا دو. میں نے کہا نہیں حضور میں جاتا ہوں ابھی, اللہ کے رسول ابھی میں چلا. جی گرگن چونکہ خدمت کا کام حضرت انس نے کیا اس لیے اس طرح کے واقعات کے راوی وہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور حضور کے جسد اطہر کے اوپر نجران کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی. نجران اس وقت سعودیہ کے اندر ہے اور یہ مدینہ اور ملک شام تبوک والے راستے کی طرف یہ نجران آتا ہے. اس کا اول بھی نون سے اور اخیر بھی نون سے, ایسا یہ لفظ ہے. جیسے کہ آپ نے سورہ آل عمران کے شان نزول میں پڑھیں گے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہی سے جو مذہبی امور پر گفتگو ہوئی اس پر سورہ آل عمران کا نزول ہوا ہے. تو نجران کی بنی ہوئی ایک دھاری دار چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر تھی جس کے کنارے موٹے تھے, یعنی چادر کے کنارے کیسے تھے, موٹے. دیکھو کنارے موٹے دو طرح سے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ کناروں کو سلائی کر کے موٹے کرتے ہیں, دوسرا طریقہ بعض کمپنیاں ہی اسی انداز سے چادر بنا دیے کہ کناروں پر سلائی نہیں کرنی پڑے, وہ موٹے ہی ہوئے تاکہ وہ دورے نکل کر کے خراب نہ ہو جائے. ایسی موٹے کنارے والی حضور کی چادر مبارک تھی. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ, ایک اعرابی نے گاؤں والے نے حضور کو پکڑ لیا اور چادر مبارک کے ساتھ زور سے حضور کو کھینچا. چادر سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا. اس کا کھینچنے کا مقصد تھا اپنی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے, حضور کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے زور سے کھینچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کے سینے تک آ لگے. نحر سینہ, حضور اس کے سینے تک آ لگے, چونکہ وہ چادر پکڑ کے اس نے کھینچا حضور کو تو اس کے سینے تک حضور آ لگے, یعنی وہ بھی اس کے سینے کے اوپر بس گرے, اس انداز سے ہو گیا معاملہ. حتی نظر تو الی صفحت عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاتق کس کو کہتے ہیں, کندھے کے اوپر جہاں چادر رکھی جاتی ہے وہ ہے عاتق, عواتق یہ جگہ کہلاتی ہے عاتق. یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر چادر کے نشانات دیکھے, یعنی اتنی زور سے اس نے حضور کو کھینچا کہ چادر کے کھینچاؤ کی وجہ سے یہاں نشانات بن گئے, سوڑ جیسے پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں, حاشیت البرد من شدت جبزتی, اس لیے کہ اس نے زور سے کھینچا اور چادر کے کنارے کیسے تھے, موٹے, اسی لیے وہ موٹے کناروں کی وجہ سے حضور کو یہاں نشان پڑ گئے. تب دیکھو یہ گاؤڑی آدمی کیسا کتنی زور سے حضور کی چادر مبارک کھینچتا ہے کہ حضور بالکل گر گئے اس کے سینے پر اور یہاں حضور کو نشان بن گئے, اس طریقے سے اس نے کھینچا. ثم قال, کھینچنے کے بعد کیا کہتا ہے وہ گاؤڑیا, اے محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کرو. لو مال لینے آیا نا دادا گیری سے, اوپر سے آیا تھا مال لینے اور حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کتنی زور سے کھینچ ڈالا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے, حضور نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے, مسکرا دیے. یہ ہیں سخت گوئی, دیکھو اس نے کیا سخت گوئی کی, یا محمد حضور کے نام کے ساتھ نبی بھی نہیں, سیدھا یا محمد کہہ کر کے اس نے خطاب کیا ہے. یہ جو ہے دیہاتیوں کی زبان کا اکھڑ پن ہے کہ ان کو بولنے کی بھی تمیز ہوا کرتی نہیں ہے, اس لیے اس نے زبان سے بے مروتی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور تحمل دیکھو کہ اس نے اتنی زور سے چادر کھینچی, اتنے سخت انداز میں کھینچی, حضور گر جاوے, کندھے پر نشان بن گئے, تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, برداشت کیا, اپنے آپ کو کمال ضبط میں رکھا, اور اس کی طرف دیکھ کے حضور مسکرا دیے اور حکم دیا کہ دو بھائی اس کو یہ مال لینے آیا ہے نے دو دو اس کو مال. یہ ہیں کمال اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. شرع نے اس سے ایک ادب نکالا ہے کہ جو بھی کسی قوم کا ذمہ دار بنتا ہے یا کسی ملک کا حکمراں بنتا ہے تو اس کو اپنے ماتحتوں کی طرف سے قولی اور عملی ایزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ماتحت لوگ, عوام لوگ زبانی بھی اس کو نشان بنائیں گے اور عملاً بھی نشان بنائیں گے, اور وہ برداشت کر کے ہی وہ قوم کا صحیح معنی میں لیڈر بن سکتا ہے. جی.
وروي عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تراه لم تراه وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا متفق
المستطرف. ایک کتاب ہے عربی میں, شاید اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے, بہت اچھے اچھے سچے لطیفے ہیں, وہ پڑھنے چاہیے. شہر رئی کے اندر ایک گاوڑی آیا عربی, تو امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, تو نماز میں العراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ والی آیت پڑھی, تو دیہاتیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا تو ہوتا ہی ہے, وہ سوچا کہ دیکھو یہ امام صاحب ہم گاونیوں کی برائی کر رہے ہیں, تو چالو نماز میں امام صاحب کو سپاٹے میں مارے, لو لوان کر کے وہ گاونیاں بھاگ گیا. ایک دو سال تک پھر وہ آیا ہی نہیں وہاں پر, طویل عرصے کے بعد آیا وہ اور اتفاقا مغرب کی نماز میں شامل ہوا, تو اس دن امام صاحب جو ہے آیت پڑھ رہے تھے, ان کو کچھ معلوم نہیں کہ وہی آیا ہے. ممین العرابی من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول, تو پیچھے سے نماز میں بول رہا ہے الان نفعک الاصا, سپاٹے کا فائدہ اب ظاہر ہوا. ایسے ایسے دیہاتی لوگ ہوا کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے, لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات میں پورے مدینہ والے گھبرا گئے, یعنی مدینہ میں کہیں سے کوئی بھیانک آواز نکلی, چور یا لٹیرے یا دشمن کی کوئی بھیانک آواز نکلی ایک رات میں, تو سب لوگ آواز کی طرف دوڑے کہ بھائی کیا آواز ہوئی کیا آواز ہوئی, پورا مجمع مدینہ والوں کا دوڑا. تو عجیب بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے سے آتے ہوئے ملے. حضور اس آواز کی طرف سے آتے ہوئے ملے, کیا مطلب ہوا کہ لوگ اپنے گھروں سے تیار ہو کے نکلے اور دوڑے, اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دوڑ چکے تھے اکیلے. اتنی بھیانک آواز, ڈراؤنی آواز آئی, لوگ ابھی تو تئی چکے, لوگ گھروں میں نکلیں گے, ڈنڈا لیں گے, سب جمع ہوں گے, جائیں گے, اتنے میں تو حضور کب سے نکل چکے تھے کہ بھائی کیا آواز آئی میں دیکھ کر کے آؤ. اب جب لوگ جا رہے ہیں تو حضور واپس آ رہے ہیں, اور حضور نے پھر میں کچھ نہیں, جاؤ سو جاؤ گھر جا کر کے, میں دیکھ کے آ گیا, تحقیق کر کے آ گیا. قد سبق الناس الى الصوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف پہلے جا چکے تھے. ہوا یقول, اور حضور لوگوں کو کیا فرما رہے تھے, لم تراعو لم تراعو گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. بالکل فرمایا لوگو گھبراؤ نہیں. دیکھو اس سے ایک بات کیا نکلی کہ اگر اس طرح کوئی ڈر کی خوف کی بات سامنے آوے یا دشمن کی بات سامنے آوے تو تحقیق کے لیے نکلنا یہ نبی کی سنت ہے کہ بھائی خبر نکال کے آ جاؤ کیا ہوا, کوئی بھیانک آواز آئی تھی نے, کچھ ہوا تھا نے, آپ جیسا نظر آیا تھا نے, چلو ذرا خبر نکال کے آ جاوے, یہ مستحب ہے نبی کی سنت ہے. البتہ اس میں اتنا یاد رکھنے کا کہ آدمی کو خود اپنی ہلاکت کا ڈر نہ ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ بھئی میں جاؤں گا اور ہلاک ہو جاؤں گا, ایسا ڈر نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر کسی بات کی وجہ سے خوف اور ڈر طاری ہو گیا تو بعد میں ان کو خوشخبری دینا بھی ثابت ہے. حضور نے آ کر مدینہ والے ڈرے ہوئے تھے, کیا کہا, بھائی گھبراؤ نہیں میں دیکھ کے آ گیا. تو اس طرح ان کو اچھی خبر بھی سنا دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں, وہ تو ذرا سا کچھ ہوا تھا, باقی کوئی خاص بات نہیں ہے. اس طرح لوگوں کو خوشخبری بھی دے دینے کی تاکہ گھبراہٹ دور ہو جائے. اب حضور یہ دیکھنے کے لیے جو گئے تھے کیسے گئے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر گئے تھے. اس گھوڑے کا نام مندوب تھا. بعض کہتے ہیں کہ پہلے وہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کا تھا, بعد میں وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ مندوب نام کے مدینہ میں دو گھوڑے تھے, ایک حضرت ابو طلحہ کا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے جانوروں کے نام رکھنا بھی ثابت ہوئے کہ جانور کے نام رکھ دیے جاوے, جیسے کہ اونٹنی کا نام قصوہ تھا آپ کی, یہ گھوڑے کا نام مندوب تھا. اور اس گھوڑے کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے بہت شرارت پسند یہ گھوڑا تھا, سست تھا, لیکن بس اس موقع پر حضور نے تھوڑی دیر کے لیے سواری کی کہ رات کو اچانک جانا ہوا تو اس گھوڑے پر بیٹھ کے حضور تشریف لے کے پھر آ گئے. تو اتنی دیر حضور کے سوار ہونے کی وجہ سے وہ گھوڑا ایک دم تیز رفتار بھی ہو گیا اور اس کی شرارت اور طوفان مستی بھی ختم ہو گئی. پھر جب کبھی بھی سفر میں وہ گھوڑے پر ہوتے تو جو بھی ہوتا تو سب سے آگے وہ گھوڑا رہتا, یہ حضور کی چند گھڑی کی سواری کی برکت تھی. اوریا ماں علیہ سر جن, اس کی پیٹھ کے اوپر زین بھی نہیں تھا, وہ کھلا تھا. یعنی کہ اب اچانک جانا ہوئے زین کب لگائے اوپر, جبکہ اطمینان سے کوئی سفر ہوئے تو گھوڑے کے اوپر کپڑا زین پائدان سب باندھ کے باقاعدہ جاوے, لیکن یہ تو ایمرجنسی میں جانا ہوا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کے روانہ ہو گئے تھے. یہ ہے توازو اور بے تکلفی کی تعلیم, کہ جب کوئی ہنگامی موقع ہو تو اس وقت سارے تکلفات میں رہنا نہیں چاہیے, بلکہ ماں حضر کے مطابق کام چلا لینا چاہیے. اور آپ کی گردن مبارک کے اندر تلوار لٹک رہی تھی, اس حال میں حضور تشریف لے گئے. یہ بھی سنت بتلایا ہے شراح کرام نے اس عمل کو کرنا بھی. اور جو ہے آریت کے گھوڑے کے اوپر قتال کے جواز پر بھی استدلال ہے, چونکہ یہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کا تھا اور بطور آریت حضور تشریف لے گئے تو آریت کے گھوڑے پر قتال جائز ہے. جی, اور حضور نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا, یہ تو سمندر کی طرف تیز رفتار گھوڑا ہے یہ تو. اور حضور کی دعا سمجھو لگ گئی, جملہ لگ گیا اس کو حضور کا, اور واقعی وہ تیز رفتار ہو گیا وہ گھوڑا. جی, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کبھی نا نہیں کہا, کبھی کسی کو صاف لفظوں میں انکار نہیں فرمایا. دیکھو طریقہ کیا تھا, اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے حضور کے پاس ہوئے تو حضور خود عطا فرما دیتے تھے اگر مناسب لگتا تو، اور اگر اپنے پاس نہ ہو تو کسی صحابی کی رہنمائی فرماتے، ان کے یہاں چلے جاؤ میرے نام سے کہو وہ دے دیں گے، یہ بھی طریقہ تھا. اور اگر نہ دینے کی کوئی دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوئے اور کس کے یہاں بھیجے وہ بھی وقت پر سمجھ میں نہ آوے یا دینا مناسب نہ لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرما لیتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، یا یہ کہ کوئی مناسب جواب ارشاد فرما دیتے تھے یا عذر فرما دیتے تھے، لیکن صاف لفظوں کے اندر انکار نہیں فرماتے تھے. دیکھو معذرت کے لیے آپ نے لا کہا ہے، انکار منع کیا ہے معذرت پیش کرنے کے لیے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر بہت سے حضرات سواری لینے کے لیے آئے حضور کے پاس، سواری ساری ختم ہو گئی تو آپ نے بطور معذرت کے فرمایا قل تلا اجد ما احملکم علی، میرے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں جس پر تم کو میں سوار کر سکوں. اس طرح لا کا استعمال ثابت ہے. اور نفت العرب کے اندر آپ نے وہ اشعار پڑھے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کہے گئے تھے کہ تشہد کے اندر اگر لا نہ ہوتا تو ہر لا ان کی ہاں ہوتی، ہر لا بھی ان کی ہاں، لیکن تشہد میں لا ہے اس لیے وہ لا پڑھتے ہیں. جی
رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله محمدا ليعطي قال لا يخاف الفقر. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب سوال کیا. یہ قصہ ہے غزوہ حنین کے موقع کا. حنین کے اندر بہت بڑی مقدار میں غنیمت کا مال ملا تھا، بکریاں، اونٹ، جانور، درہم، دینار، بہت بڑی مقدار کے اندر. جعرانہ ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان کے اندر آتا ہے، وہاں مقام جعرانہ پر حضور نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا. اس وقت کے اوپر ایک شخص آیا اور اس آنے والے شخص نے حضور کو کیا کہا، دو پہاڑوں کے درمیان کے اندر جتنی بکریاں آ جاوے اتنی مجھے دو. حضور یہ پہاڑ وہ پہاڑ، بیچ میں جو میدان ہے نا اکھا میدان بھرا جاوے اتنی بکریاں مجھے دو. مانگا تو چھپر کھول کے مانگا تو حضور نے اتنی بکریاں دے دی اس کو، اتنی مانگی تو اتنی بکریاں بھی حضور نے اس کو عنایت فرما دی. تو وہ سائل تو خوش و خرم ہو گیا، اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سوال اتنی آسانی سے پورا ہو جائے گا، اتنا بڑا سوال اتنی آسانی سے پورا ہو جائے گا اس نے تو سوچا تک نہیں تھا، اور حضور نے اس کو عنایت فرما دیا. تو وہ تو خوشی خوشی اپنی قوم میں آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم والو سب مسلمان ہو جاؤ، میری قوم والو سب مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی وہ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں رہے گا اور میں فقیر بن جاؤں گا، اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. چلو سب مسلمان ہو جاؤ، قوم والوں کو آواز دینے لگا. گویا آپ کے اخلاق حسنہ کی برکت ہے کہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی حاصل ہو گئی. معلوم ہوا کہ سخاوت یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. بہت سے غیر مسلموں کے اوپر آپ سخاوت کرو، ان کی خدمت کا معاملہ کرو تو اس کی برکت سے ان کے دل کے اندر جو بدگمانی ہے، ناراضگی ہے، وہ دور ہو جائے گی اور وہ ایمان قبول کر لیں گے، اس کا یہ ذریعہ بن جائے گا. جی
وروي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفله من حنين فعلق الأعراب يسألونه حتى
علي چلو
فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة
یہ انٹرنیٹ کے سبق کا حال تو یہ تو شہر میں رہنے والوں کا حال ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے بینما ہوا یسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل رہے تھے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقفلہ بن حنین سے واپسی ہو رہی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ جو واقعہ ہے واپسی کا غنیمت کا مال تقسیم کر کے حضور فارغ ہو چکے تھے, کچھ اپنے لیے بچا پچا نہیں تھا, اور یہی مقام جیرانہ میں میرا وہ غنیمت تقسیم کر کے حضور نے وہاں سے احرام باندھا اور راتوں رات مکہ آ کے حضور نے عمرہ فرمایا تھا. اسی لیے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھنا بھی ثابت ہے, اور جو لوگ حج میں عمرے میں جاتے ہیں وہ وہاں اکات عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جانا چاہیے. اس کو پہلے بڑا عمرہ کہتے تھے, وہ تھوڑا دور ہے, مسجد عائشہ اور تنعیم قریب ہے اور جیرانہ دور ہے. پہلے تو اتنا دور تھا کہ وہاں جا کے دیہاتی زندگی دیکھنے کو ملتی تھی, اونٹ اور خیمے اور بکریاں اور بدوی لوگ. اب تو مکہ شہر ہی اتنا بڑا ہو گیا کہ جیرانہ تک پہنچ گیا, اور مقام جیرانہ کی یہ مسجد بھی عالی شان بن گئی, غسل خانے بن گئے, احرام کا سارا نظام ہو گیا, احرام کی دکانیں بن گئی وہاں پر. تو حضور حنین سے واپسی ہو رہی تھی, سب تقسیم ہو گیا, کوئی چیز حضور کے پاس بچی نہیں تھی. کچھ گاؤں کے لوگ آ کر کے لپٹ گئے, فعلی قتل اعراب, گاؤں کے لوگ آ کر کے لپٹ کے حضور کچھ دو, حضور کچھ دو, حضور کچھ ہم کو بھی دو. یس الو نہ ہو, بس مانگنے لگے حضور سے کامڑ یہ لوگ کچھ, یہاں تک کہ حضور کو کھینچ کر کے ایک ببول کے درخت تک لے گئے. پورے گاونڑیوں کا ٹولہ آیا, حضور دو حضور دو, سب پیچھے پڑے, ایک ببول کا درخت تھا وہاں تک حضور کو کھینچ کے لے گئے. دیکھو حضور سب گوارا کر رہے ہیں, یہ مقام نبوت. فخطفت رداءہ, آپ کی چادر مبارک ببول کے کانٹوں میں الجھ گئی. باور اس کے کانٹوں کے اندر آپ کی چادر مبارک الجھ گئی, پھنس گئی. نبی فقال فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, جب چادر ہی الجھ گئی تو کہاں چلتے, حضور رک گئے. فقال اور ارشاد فرمایا, اعطونی ردائی, مجھے میری چادر دے دو, مجھے میری چادر دے دو. لو کان لی عدد ہادہ العضاہ نعم لقسمتہ بینکم. عضاہ کہتے ہیں کانٹے دار درخت کو, یا یہ کہ درخت کے پتے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جس قدر کانٹے دار درخت ہے یا درخت کے اوپر کانٹے یا پتے ہیں, اتنی مقدار میں بھی میرے پاس نعم یعنی جانور ہوتے تو میں تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر دیتا. یعنی اللہ مجھے اتنے جانور دیتے جتنے یہ کانٹے دار درخت ہے یا اس کے اوپر پتے ہیں, کانٹے پتے, اتنی مقدار کے اندر بھی اگر میرے پاس جانور ہوتے تو میں تمہارے درمیان کے اندر تقسیم کر دیتا, کچھ بھی اپنے لیے نہ بچا تھا، لیکن کچھ ہے ہی نہیں بچا ہوا، سب میں نے بانٹ دیا۔ ثم لا تجدونی بخیلا، پھر تم لوگ مجھے بخیل نہ پاتے، یعنی مجھے عملاً دیکھ لیتے کہ میں بخیل نہیں ہوں، جو ہو وہ سب میں نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ولا کذوباً، اور تم مجھے جھوٹا بھی نہ پاتے، یعنی جیسا بولا میں ویسا کر کے دکھلاتا، یہ نہیں کہ آج آئے تو پھر کچھ اپنے لیے بچا لے اور باقی دے وے، ایسا نہیں، مجھے جیسا کہہ رہا ہوں ایسا ہی۔ ولا جبانن، اور چھوٹے دل کا بھی مجھے نہ پاتے، جبان کے معنی ایسے تو بز دل، چھوٹا دل، یعنی بعض لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہوا کرتا ہے، کسی کو کہیں گے میں تجھے ہدیہ دوں گا، ہے ہدیہ دوں گا، ضرور ہدیہ دوں گا، اور پھر ایک روپیہ دیا نا ہدیہ میں نے تجھ کو، چھوٹا دل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چھوٹا دل بھی نہ ہوتا۔ تو اس حدیث سے شرع نے ایک بات پر استدلال کیا ہے کہ سامنے والا آدمی آپ کو جانتا نہ ہو کہ آپ کے کمالات کیا ہے، آپ کے اوصاف کیا ہے، آپ میں کیا خوبیاں ہیں، تو تعارف کے لیے اپنی تعریف اور اپنے اوصاف حمیدہ بتلانا جائز ہے، چونکہ وہ دیہات کے لوگ حضور کی سخاوت کو جانتے نہیں تھے، حضور کی سچائی کو جانتے نہیں تھے، حضور کی کل قلب کی وسعت کو جانتے نہیں تھے، اسی لیے حضور نے یہ جملے اخیر میں ارشاد فرمائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، ان گاونے لوگ کے لوگوں کو، کہ اللہ کے نبی ایسے چھوٹے دل کے نہیں ہیں۔ چلو،
عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأكون بإناء الا غمس يده فيها فربما جاءوا بالغداة الباردة فيغمس يده فيها، رواه مسلم رحمه الله۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا لیتے تو مدینہ والوں کے غلام اور باندیاں آ جاتے، یعنی مدینہ میں جو انصار رہتے تھے ان کے غلام اور باندیاں سب آتے۔ کیسے آتے؟ برتن لے کے آتے، اور برتن میں پانی بھرا ہوتا تھا، یہ برتن دم کروانے کے لیے لے کے آتے، تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پانی میں آ جائے، اس کے لیے مدینہ والوں کے غلام باندی فجر کے وقت پر آ جاتے تھے۔ حضور ہر ایک کے برتن کے اندر اپنا مبارک ہاتھ داخل فرماتے، ہاتھ مبارک داخل فرما دیتے، تاکہ ہاتھ مبارک کی برکت پانی میں آ جائے اور لوگ پھر وہ پانی استعمال کرے بطور برکت کے۔ اب بہت سی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح ٹھنڈی کی موسم میں ایسا ہی پانی لے کر آتے اور حضور وہ ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ لگا دیتے تھے، یعنی مدینہ کی ٹھنڈی ہو تو جس نے دیکھی ہو اس کو پتا چلے کہ ٹھنڈی مدینہ میں کتنی سخت ہوتی ہے، برفیلی ہوائیں بعض مرتبہ چلتی اور پانی نہایت ٹھنڈا، تو کہا وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی برتن میں لے کے آتے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ہاتھ مبارک داخل فرما دیتے، تکلیف گوارا کر کے بھی مخلوق کو راحت پہنچاتے اور بطور برکت ان کے پانی میں ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ ثابت عمل ہے، پہلے ہماری مینارہ والی مسجد کے دروازے پر بھی بہت لوگ آتے تھے، ہندو لوگ بھی آتے تھے بچوں کو لے کر کے،